الله الرحمن الرحيم. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ اعمال کے کرنے میں ایک چیز ہے کہ انسان نیکی کے کام کرے اور وہ یہ چاہے کہ پہلے اس کی حکمت معلوم ہو اس کے بعد یہ کام کرے اور ایک چیز یہ ہے کہ حکمت نہ معلوم ہو لیکن عقل سے اس کام کا فیصلہ کیا جائے کہ عقلاً اس کام میں حسن ہے خوبصورتی ہے یا ایسے ہی ہے بس بات کے کر لو تو جو اس سے پیچھے مباحث گزری ہیں ان میں حضرت نے یہ بتا دیا کہ شریعت کے مطابق اعمال کرنے میں خود حسن بھی ہے اور عقل بھی ان چیزوں کی تائید کرتی ہے پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ آخر ان اعمال کو کب کیا جائے جب کسی انسان کو اس کی حکمت کا علم ہو جائے یا اس سے پہلے بھی وہ اعمال کیے جا سکتے ہیں تو یہاں سے انہوں نے اس بات کو شروع کیا اور ارشاد فرمایا کہ عنوان اس کا باندھا ہے کہ الانتظار لا يتوقف على معرفت المطالب یہ اس بات کا بیان ہے کہ آدمی شریعت کے احکامات پر عمل کرے اور وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جب تک مصلحتیں معلوم نہ ہوں میں اس وقت تک یہ کام نہیں کروں گا وَأَوْجَبَتْ أَيْضًا اور یہ بھی ضروری ہے واجب کرتا ہے انہو لا یحل ان یتوقف فی امتثال احکام الشرع اذا صحت به الروایہ شریعت پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے اس وقت بھی جب آدمی کو شریعت کا حکم معلوم ہو جائے قطع نظر اس کے کہ اسے یہ پتا چلے یا نہ چلے کہ اس کام میں حکمت کیا ہے مصلحت کیا ہے اب مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نماز کیوں پڑھوں آپ اسے بتاتے ہیں کہ نماز میں اصل حکمت یہ ہے کہ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ جس کا تم نام لیتے رہے ہو اور جس کے ساتھ تمہارا تعلق رہا ہے جس کی عبادت کرتے رہے ہو اس کا اس عبادات اور ان چیزوں کا ایک عروج اور ایک انتہا اور اس انتہا کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے اور دیکھو گے تو پھر اس کو سجدہ کرو گے اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کیسا ہے یہ مستقل ایک مسئلہ ہے جو اس میں آ رہا ہے لیکن اتنا خیال کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر محدود نہیں اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا اللہ صرف زمین میں ہے یا ایک جگہ پہ خدا بند ہے معاذ اللہ یہ سب چیزیں فقہا نے کفر قرار دی وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ آسمان میں ہے تو یہ کفر ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر عام عوام میں سے ہے وہ آدمی تو اس پہ تو کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے کہ عوام میں یہی بات کتاب و سنت کی جو ظاہری روایات ہے مثلاً قرآن میں آیا ہے کہ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ تم اس سے نڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیا کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ہونا بعض روایات میں یہ چیزیں ایسے آئی ہیں ایسے الفاظ آئے ہیں ایگزیکٹ یہ لفظ تو نہیں ہے جو میں نے عرض کیے ہیں مگر ایسی چیزیں آ گئی ہیں تو ان ظاہری الفاظ کی وجہ سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھنے لگے کہ اللہ آسمان میں ہے تو عوام میں ہے تو اس پہ تو کوئی فتویٰ نہیں کہ کیا لوگ ایسے سمجھتے ہیں لیکن اگر وہ علماء میں سے ہے تو فقہا نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے یہاں تک کہ صاحب رائے کہ اتنا محتاط آدمی ہے کہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ لقد الزمت نفسی میں نے لازمی کر لی ہے اپنے لیے میں نے طے کر دیا ہے کہ میں کبھی بھی زندگی بھر کسی کے کفر کا فتویٰ نہیں دوں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جہاں انہوں نے کفر کے الفاظ گنوائے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آسمان میں ہے اللہ کو وہ علماء میں سے ہے تو چاہے اس کی نیت نہ ہو کفر کی تو بھی وہ کافر ہو جائے گا وجہ بنیادی طور پر کیا عالمگیری میں بھی لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر قاضی خان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے یا عورت یا مرد نے محبت کے اظہار کے لیے کہا کہ آسمان میں اللہ ہے اور زمین میں تم ہو تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو اتنے پیارے لگتے ہو تو فقہا کہتے ہیں اس نے کفر کا ارتکاب کیا اس لیے کہ اس نے اللہ کو یہ ساری جتنی چیزیں اس میں بنیاد ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کی جسم کی کسی بھی چیز کی جو صفات ہیں اس نے اللہ میں مانی ہر جسم کی کچھ نہ کچھ حد تو ہے آسمان ایک چیز ہے اس کی کوئی نہ کوئی حد تو ہے زمین ہے اس کی کوئی حد ہے پیمائش ہے پانی ہے یہ ٹیبل لیمپ ہے کوئی دنیا کی کوئی چیز لے لیں اس کی حدود متعین کہ یہ اتنی حد ہے لیکن حد تعالی شان کو ایک جگہ مقید مان لینا معاذ اللہ کہ فقہا نے کفر قرار دیا اسے اس لیے یہ بتاتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی ایک جگہ بڑی تفصیل سے اس پہ بحث کی وہ تو آگے آئے گا لیکن سر دست اتنا جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسی لیے محتاط فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر عوام میں سے کوئی اوپر کی طرف اشارہ کرے کہ اوپر والے کو معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے عوام کا علم اتنا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی جانتے ہوئے اس بات کو اوپر کی طرف اشارہ کرے گا کفر کا ارتکاب کرنا ساری دنیا جہان میں شرک کا آغاز جو ہوا نا کفر کا وہ وہی اس نقطے سے شروع ہے کہ جسم مانو اللہ خدا کی ذات اور صفات ان کو جسم مانو اس سے کفر کا آغاز ہوتا ہے یہ ہندو جو ہیں لکشمی دیوی کی پرستش کرتے ہیں یہ لکشمی دیوی کیا ہے اس کا نام انہوں نے کیوں رکھا لکشمی ہندی زبان میں دولت کو کہتے ہیں کہتے ہیں تم پہ لکشمی بڑی مہربان ہے یعنی دولت بہت مہربان ہے اب یہ جو لکشمی ہے یہ دیوی اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پرستش سے رزق ملتا ہے اور عربی میں چلے جائیں تو یہاں پر رزاق ہے کہ تعالیٰ شانہ رزق دینے والے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجلی میں کہا ہے کہ جب مجھے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے اپنے خاندان کے لیے تو میں یا رزاق اللہ کو کہتا ہوں دعا مانگتا ہوں اور جب مجھے سب کو کھلانا ہوتا ہے سب پہ بانٹنا ہوتا ہے تو یا وہاب کہتا ہوں تو وہ جو رزاقیت کی صفت ہے اللہ کی دولت دینے کی صفت ہے اسے ہندوؤں نے لکشمی دیوی میں تبدیل کر لیا تو جہاں سے شرک کا آغاز دنیا میں ہوا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی ذات یا اس کی صفات کو مجسم کر دیا جائے ان کی تجسیم کر دی جائے اب جب تجسیم کر دی جائے گی تو معاذ اللہ خدا کا ایک جسم ہو گیا نا اور جسم پہ تو زوال آتا ہے پھر آگے چلو اس سے تو سارے کفریات کی بنیاد یہی ہے کہ کس چیز کے لیے معاذ اللہ جسم ماننا اس لیے جو معراج کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے مولوی صاحبان بھی اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے وہ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ نماز جمعہ تھا تو معراج کی وہ قریب دوسری مسجد سے جو آواز آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حاضری جب ہوئی وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لائے تو انہوں نے کہا تحیات للہ و صلوات الطیبات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے بولے اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین دیکھا امت کو وہاں بھی نہیں بھولے اب میں سن رہا ہوں یہ ساری باتیں اور اس کے بعد کہنے لگے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے گلے لگایا ہاتھ ملایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کا اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا لیکن وہ جمعے کی تقریر ہے معراج کے واقعات ہیں جیسے ان کا براہ راست وہاں پر جانا ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں تین مرتبہ یہ چیز پیش آئی ایک مرتبہ آسمان میں ایک مرتبہ زمین پہ اور ایک مرتبہ زمین سے بھی نیچے آسمان میں حضرت موسیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز ہوئی زمین پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ چیز ہوئی اور زمین کے نیچے سمندر میں یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا तो जैसा अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब था मछली के पेट में अल्लाह वैसे ही करीब था हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज में भी और वही चीज थी कोहे तूर पे भी इसलिए हम किसी सूरत ये नहीं कह सकते कि ताला शान से मुलाकात का मतलब यह है कि माअल्लाह खुदा की महदूद है अब इसका नुक्ताए अरूज क्या है इस शरई मसले के बाद इसका नुक्ताए अरूज यह है कि जिस जात की इबादत करते रहे सारी जिंदगी जिसकी वजह से हलाल और हराम की तमीज करते रहे जिसकी वजह से जुल्म बर्दाश्त करते रहे जिसकी आस और उम्मीद पे अपनी औलाद को अपने दीन पे लगा दिया अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल किया सब कुछ किया इस अरूज का आगाज यह है कि ताला शानों की बगैर कम कैद के रोयत हो जाए हम नहीं जानते उसकी कैफियत क्या होगी साफ अल्लाह ताला अपने आप को दिखाएंगे कुछ कोई चीज कयामत में ऐसी अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग मुझे सजदा करेंगे अब सजदे की जो ये यहां से शुरू होती है अब अरूज फिर उसके बाद लोग जन्नत में चले जाएंगे जन्नत में ऐसे भी होंगे उस सजदे में भी लोग कितने साल पड़े रहेंगे लाखों साल करोड़ों साल अल्लाह ही जानता है क्योंकि जमाना तो होगा नहीं टाइम तो नहीं है कि सजदे में मौलवी साहब ने देर कर दी तो सोचता है तीन मरतबा तो पढ़ लिया कि इतना लंबा सजदा क्या करे वो टाइम तो होगा नहीं अल्लाह ही जानता है लाखों करोड़ों साल लोग सजदे में ही मस्त रहेंगे उसके बाद फिर जन्नत और फिर जन्नत में भी लोगों के दर्जात के मुताबिक अल्लाह ताला की रोयत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे भी होंगे जिन्हें सिर्फ एक बार रोयत और ऐसे भी होंगे जिन्हें हर हफ्ते उठती और जब हफ्ते के बाद लौटेंगे अपने घर आएंगे ज़ियारत से वापस तो उनके घर वाले कहेंगे कि आज तुम ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो अल्लाह ताला के अनवार और तजल्लियात जो उन पे पड़ेंगी तो वो बहुत बड़ी चीज है और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें सुबह शाम बारी ताला की रोयत देखना नसीब होगा अब वो क्या चीजें हैं वे हमारी अकल से बाला हम नहीं जानते लेकिन इसका आगाज कहां से हुआ वो इस नुक्ते से हुआ कि लोगों को जमा किया गया अब अल्लाह ताला की ज़ियारत की लोगों ने लोग सजदे में गिरे नमाज आदमी ने उस दिन सजदे में जाने की इस्तेदाद पैदा कर दी इसीलिए कुरान ने कहा कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उस दिन कयामत में वो खुदा को सजदा नहीं कर सकेंगे ये है हिकमत नमाज सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा तो अंदर वो कण वो पार वो ताकत जमा होती रही जिसके लिए उस दिन सह सकेगा और ताला शान की तजल्लियात को अब ये है मसलहत एक आदमी को ये समझ नहीं आती वो कह रहा क्यों नमाज पढ़ो और क्योंकि आपने किसी को ये मसलहत आज पता चली तो अब वो कहे हाँ आज मैं नमाज शुरू करता हूँ पहले चूंकि पता नहीं थी इसलिए मैं नमाज भी नहीं पढ़ता तो ये गलत बात है शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें किसी शख्स के लिए भी ये जायज ही नहीं है कि वो शरीयत पर अमल करने से रुक जाए और ये उज़्र पेश करे कि जब तक मुझे हिकमतों का मालूम नहीं होगा मुझे उस वक्त अपना अमल नहीं करना ये बात दुरुस्त नहीं है इज़ा सहत भी रिवाया शरीयत पे अमल करेगा जब उसको रिवायत की सेहत मालूम हो जाए अला हारिफत दिन कल मसाले इनके मसलियतों के जानने तक शरीयत पर अमल करने से रुक जाना ये किसी के लिए दुरुस्त नहीं है जब रिवायात सही उस तक पहुंच गई उसे चाहिए कि अमल करे अब रिवायात सही पहुंच गई ये पैमाना अवाम के हाथ में नहीं दिया जा सकता बहुत सी चीजें हर फील्ड में जो उसका अहर करता है दूसरे को नहीं देता मसलन बिजली की मिसाल ले बिजली घर है अब बच्चा जाता है और छोटे बच्चों को आप देखें कभी स्कूटर पे बिठाए ना आगे मोटरसाइकिल पे तो डरते डरते किसी बटन को इधर कर देता है किसी बटन को इधर कर देता है किसी को उसे पता नहीं होता इस बटन से फर्क क्या पड़ेगा डरता इसलिए है कि कहीं डांट पड़ेगी मार पड़ेगी कि मोटरसाइकिल बंद हो गया तो कुछ सवारी जाती रहेगी लेकिन वो करता है ऐसी हरकतें अब किसी तरह कोई बच्चा जाके जनरेटर वाले से कहे कि साहब ये ऑफ कर दूं मैं तो उसे इजाजत नहीं दे सकता इसलिए उसे पता है कि इसके ऑफ करने से किस सेक्टर की किस जगह की बिजली खत्म हो जाएगी बिल्कुल ऐसे ही ये जो है ना रिवायात की सेहत के मसला क्या है ये अवाम के हाथ में नहीं दी जा सकती वजह उसकी यही है कि अवाम को पता नहीं है कि मसला क्या है किस किताब में लिखा है इस मसले पे कैसे अमल करना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बताई है वो हदीस मंसूख हो गई थी नहीं हुई थी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था तो जाहिर है कि हर आदमी का अपना फील्ड है, दूसरे को उसमें इजाजत नहीं दी जा सकती। बशर्ते फरमाते हैं कि रिवायत जब सही तौर पर साबित हो जाएं तो फिर उस पे अमल करना ही है। लिअदम और ये नहीं कहा जा सकता कि जब तक हुकूमत मालूम नहीं होगी उस वक्त तक हम अमल नहीं करेंगे। क्यों? लिअदम इस्तिक्लाल इस्तिक्लाली अल अकूल कसीर मिन الناس في معرفه كثير من المطالب, इसलिए कि बहुत से लोगों की अकल में शरीयत के अहकामात की मसलियतें नहीं आ सकती। अब देखिए आप, यही मतलब एक मिसाल मैंने अपने पास यही दे दी, इसी मिसाल को आप ले लें कि सजदा क्यों, नमाज क्यों पढ़नी है, इस्तेदार पैदा करनी है। अब जब तक कहीं नहीं पढ़ा था हमें भी नहीं मालूम। यलशाह लिल्ला रहमतुल्लाह पढ़ा तो फिर पता चला कि अच्छा हजरत ने इसको यहां से उठाकर वहां मिलाया। जब तक नहीं पता था नहीं पता, जब पता चला तो अब पता चला। शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं हर आदमी की अकल इस तरह की नहीं होती कि उन चीजों को दरियाफ्त कर ले और उन चीजों की असल तह तक पहुंच सके। और ये अपनी अकल नहीं है इसकी, शाह साहब के बताने से मालूम हुआ रहमतुल्लाह अलैह। तो अब ये बताने से मालूम हुआ तो उससे पहले भी तो नमाज पढ़नी थी ना। शाह साहब कहते हैं हर आदमी में इतनी अकल नहीं होती कि वो मसलियतों को जान जाए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी चीजें ऐसी थी, बहुत सी मसलियतों का इन लोगों को नहीं होता। حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پریشانی تھی اور انہوں نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ صاحب میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے شکوہ کیا اور کہا میں نے آپ سے اس وقت عرض کیا تھا بیٹی کی وجہ سے میری طبیعت پہ بوجھ تھا اور آپ نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تو تب وہ رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کی۔ انہوں نے کہا مجھے پتا تھا ان دنوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس مسلحت سے میں خاموش رہا تھا، اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا تو میں کر لیتا۔ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی مسلحت ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا۔ تو اس میں کوئی حکمت کی بات نہیں، لیکن علم بھی سب لوگوں کا برابر نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزوں کا عمل تو بکر رضی اللہ عنہ کی اس بات کا علم تھا، عمر رضی اللہ عنہ کو علم نہیں تھا۔ تو بہت سے فرق پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اچھی بات لکھی، وہ کہتے ہیں ولقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوسک عندنا من عقولنا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر اعتبار کرنا زیادہ صحیح ہے بنسبت اس کے ہم اپنی عقل پر اعتبار کریں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کام کرو، بس ٹھیک ہے کرنا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرما دیا کہ نماز پڑھو، بس ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے۔ اب آدمی اپنی عقل کو بیچ میں اڑانے لگے کہ ان کی اس بات میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جو کچھ کام ہے وہ کرو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنی عقل سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا اعتبار ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اجتہادی خطا بھی نہیں کرتے۔ وہ کوئی حکم اپنی طرف سے دے دے کہ یہ کام کر لو اور اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو تو خدا وہی نازل کر دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا لی ایک معاملے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے قسم کھا لی، قد فرض اللہ، اللہ نے ضروری قرار دیا کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں۔ اب یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، شریعت بن جاتی امت کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی اجتہادی خطا امت کے لیے تو سنت ہی ہوتی نا، اللہ اس پہ بھی قائم نہیں رہنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ دین قیامت تک چلنا ہے۔ آج نبی ایک کام کرتا ہے، خدا اس پہ چپ رہتا ہے، تو امت کا تو کوئی قصور نہیں، ہمیں کیا پتا۔ ساری شریعت ہی سرے سے مشکوک قرار پاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پتا نہیں چپ کیوں، معاذ اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کئی واقعات ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز منظور نہیں تھی، فوراً پر اللہ وان کلمہ زندہ لو۔ ان منافقوں نے عذر کیا کہ ہم کیوں جنگ میں نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ سے درگزر فرمائے، کیوں آپ نے انہیں اجازت دے دی تھی مدینہ منورہ میں رہنے، فوج سے پیچھے رہنے کی اجازت آپ نے کیوں دے دی تھی؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے مبارکہ سے دی تھی، ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، مگر اگر دوسری صورت کریں کہ اللہ کی اجازت سے دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو معاف کیا تو کوئی بات نہ ہوئی۔ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय से दी थी, खुदा ने कहा नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल उसके पीछे भी बड़ा सिलसिला है, वही का है और मुस्तकिल वही उसके साथ निगरानी करती रहती है। पेशा साहब रहमतुल्लाह कहते हैं वली ذلك لم يزل هذا العلم مظنونا به على غير اهله, इसी वजह से जो हिकमतों का इल्म है ना, शरीयत की हिकमतों का, कि हर नाअहल हर अहल नाअहल आदमी के सामने बयान किए जाने के भी काबिल नहीं है और इससे अहले इल्म छुपाते हैं। हर आदमी को अगर आप इजाजत दे दें कि शरीयत के इस हुक्म में क्या मसलहत है, तो वो अपने पास से नई चीज लाएगा, चाहे उसकी वो बात शरीयत के दूसरी चीज से टकराती हो। اب قرآن کریم میں آیا مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتَرَكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, تم ایک درجے سے دوسرے درجے میں جاؤ گے جنت میں, تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی درجات کی بات کی۔ اب اس آیت کریمہ میں کیا مصلحتیں ہیں ایک درجے سے دوسرے درجے میں بھیجنا؟ سیدھی سادھی بات یہ تھی کہ اعمال انسانوں کے فرق والے ہوں گے تو جنت کے درجوں میں بھی فرق پڑ جائے گا۔ اس پہ سیارہ ڈائجسٹ کے زمانے میں قرآن نمبر چھپا تھا, اس میں اگر آپ پڑھیں تو خاتون نے مضمون لکھا ہے, انہوں نے کہا اس میں پیشن گوئی یہ کی گئی ہے کہ تم پہلے چاند پر پہنچو گے, پھر چاند سے تم اگلے سیارے میں جاؤ گے, پھر اس سے اگلے سیارے میں جاؤ گے, تو یوں تمہارا خلا کا سفر طے ہو۔ اب یہ تقریب نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنے ایس ایم ایس آئے, اتنے ایس ایم ایس, حیرت ہوتی تھی کہ کس کو جواب دیں اور کس کو نہ دیں, اور وہ سارے ایسے تھے کہ جی یہ 9/11 کا جو واقعہ تھا یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان کر دیا, اللہ جانے کس طرح بیان کیا ہے, کیا کیا ہے معاذ اللہ, یہ سب کیا ہے؟ یہ کتاب و سنت کے ساتھ ایک طرح سے کھیلنا ہے, مذاق ہے اور کیا, کہ سورہ توبہ میں یہ واقعہ آ گیا تھا اور اس کے لمبے چوڑے دلائل بھی اور سب کچھ, تو یہ ظلم ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں شریعت کے کاموں کی جو علم اور جو اس کی مصلحتیں ہیں یہ ہر آدمی کے حوالے نہیں کی جا سکتی, ہر آدمی اس میں دخل نہیں دے سکتا, اور اس سے جو اگلی بات لکھی ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ وہ یشترط لہ ما یشترط فی تفسیر کتاب اللہ, اور جو خدا کی کتاب قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے اصول ہیں اور شرائط ہیں وہی شرائط اس علم کے لیے بھی, بہت سخت بات۔ قرآن کریم کی تفسیر کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں, مطلب یہ کہ اسے قرآن پڑھا ہوا تو, یہ بھی شرط ہے نا, نہ پڑھا ہو انگلش میں پڑھا ہو اور اس کی تفسیر شروع کر دے, تب یہ بھی اس ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں, یہ ہوتا ہے۔ ایک اس یہ جو نظریاتی یہ جو عدالت ہے اپیلٹ بینچ, اس کے ایک صاحب تھے جج, اور وہ قرآن کریم سے فیصلے سارے کرتے اور قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے, تو ہم نے خود ان سے میں نے پوچھا کہ عربی ان کا نہیں, میں انگلش میں تلاوت کیا کرتا ہوں۔ اب وہ انگلش میں قرآن پڑھتے تھے, عربی میں قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا, اور وہ شریعت اپیلٹ بینچ کے بہت بڑے ہیڈ تھے, جج تھے, کئی فیصلے ان نے شریعت کے مطابق اپنے زوم میں لکھے, تو کم سے کم قرآن کے لیے یہ شرط ہو ہی جانی چاہیے کہ وہ تلفظ کر سکیں پڑھ سکیں۔ اور پھر ایسے ایسے ظالم ہیں جو قرآن کے اختلافات کا انکار کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن کے اختلاف کوئی چیز نہیں, یہ تو ایسے ہی ہے۔ یہ جاوید غامدی صاحب جو ہیں وہ صاحب کہتے ہیں کوئی قرآن نہیں, قرآنوں کا کیا ہے؟ حالانکہ اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا اسپین کا فرانس کا گئے بھی ہوں گے شاید, اور افریقہ کے علاقوں کا, تو امت میں اب بھی اکثر احمد اللہ کی قرآن ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں, حرمین شریفین میں پڑھی جاتی ہے, اور وہاں پر امام ورش احمد اللہ کی قرآن, وہ اسی قرآن کو پڑھتے ہیں اور ورش احمد اللہ کی قرآن میں پڑھتے ہیں, اور صومالیہ سوڈان وہاں پہ قالون رحمت اللہ کی قرآن میں پڑھتے ہیں۔ یہ تین قرآنوں کے تو ہم خود شاہد ہیں کہ ہم نے مختلف لوگوں سے سنا, تو پھر اندازہ ہوا کہ اچھا یہ قرآن کریم اس قرآن میں پڑھا جا رہا ہے۔ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں, حروف تبدیل ہو جاتے ہیں, بہت چیزیں ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں, इत्मीनान होता है कि अल्लाह ताला ने सात तरह पर जो नाज़िल किया था कुरान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनके तीन तरीके अपनी उम्मत में लाए गए बाज़ लोग जिन्हें अल्लाह ने इसका इल्म दिया वो और तरीकों में भी पढ़ते हैं वो भी अब तक उम्मत में और तवातुर तसलसल के साथ आ रहे हैं तो अब ये शर्त है कि कुरान की किराअतें नहीं जानता वो तो किसे पता हो तफ़सीर किस चीज़ की किस तरह से करनी इसी तरह ये शर्त है तफ़सीर के लिए کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے معانی اور مراد کیا ہے اسی طرح اسے پتا ہو کہ متشابہات کیا ہیں اگر کسی انسان کو محکم اور متشابہ آیات کا نہیں پتا وہ ہرگز اس کا اہل نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرے آیت آگئی ہو وَمَا آتُمْ اَيْنَ مَا تُمْ تم جہاں بھی بھی اور اللہ تمہارے ساتھ کیا اس کی تفسیر کرنی ہے پھر آیت آگئی کہ تبارک اسم وجل تیرے پروردگار کا چہرہ بہت زیادہ برکتوں والا اب چہرے پہ کیا تفسیر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے پہلے بارے کو ہی شروع کرے گا تو آ جائے گا اللہ یستقبی بہم اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی اڑاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی ہنسی اڑانا کیا ہے خدا کا ہنسنا کیا ہے یہ سب چیزیں اگر پڑی ہوئی ہوں گی تو چپ کر کے گزر جائے گا اور کہے گا کہ میرا مسلک ان معاملات میں یہی ہے کہ جیسے اللہ نے بیان کر دیا ہے بس ویسے ہی ہے اللہ کا حسنہ بھی اور اللہ کا مذاق بھی ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے خدا کے حوالے اور اگر اس کی تعبین کرے گا کہ مذاق اللہ تعالیٰ کا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا انہیں سزا دیتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس تعبین کرنے کے لیے اس کے بعد عربی لغت کا علم ہو کہ عرب اس لفظ کو اس معانی میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ لفظ اس معانی میں استعمال ہوتا بھی تھا یا نہیں ہوتا تھا تو جب علم نہ ہو تفسیر کیسے کرے تو جیسے تفسیر مشکل ہے اس طرح یہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وَيَحْرُمُ الْخَوْضُ فِيهِ بِالرَّأْيِ الْخَالِصِ اور اسی لیے شریعت نے یہ حرام قرار دیا ہے کہ کسی شخص کو جب علم نہ ہو تفسیر کرنے کے لیے جو ضروری علوم ہے تو محض اپنی رائے سے غیر المستند الى السنن والآثار ایسی رائے جس کی تائید سنت بھی نہ کرتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والآثار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے بھی تائید نہ کرتے ہوں اپنی رائے سے شریعت کے حکمتوں کی حکمتیں بیان کرنا یہ بھی درست نہیں وہ کہتے ہیں جس طرح تفسیر کرنا درست نہیں ہے اس طرح تم اپنے پاس کی حکمتیں بیان نہ کرو جب تک کہ تم اتنا علم نہیں رکھتے اور جب تک کہ تم اس کے اہل نہیں ہو جاتے یہ تو شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ دو چیزیں تھیں ایک تو اعمال کا حسن خوبصورتی اور اس کا برا ہونا صرف عقل پہ دار و مدار نہیں ہے نبوت دیا تھا اور دوسری یہ کہ جب تک تمہیں اس کی حکمت معلوم نہ ہو تو کیا تم عمل نہیں کرو گے شاہ صاحب رحمت اللہ نے فکر دی انہوں نے کہا نہیں نہیں پھر بھی عمل کرنا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ المثال الصحیح للتکلیف الشرعی صحیح مثال کہ شریعت پر عمل کرنا آخر ہے کیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں وہ دو احادیث لائے اور ان دونوں احادیث سے انہوں نے ثابت کیا وہ صحیح مثال اپنے طور پر کہہ رہے ہیں اور واقعی ان کی مثال ہے بھی صحیح وَظَارَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَقَّ فِي التَّكْلِیفِ بِالشَّرَاعِ اور جو اب تک میں تمہیں سمجھا چکا ہوں جو میں کلام کر چکا ہوں اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے ان مثله کمثل سید اور اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے آقا ہے ایک آفیسر ہے ایک آدمی ہے گھر میں بڑا ہے قبیلے میں بڑا ہے مرض ہو گئے قبیلہ اور اس کے غلام جو تھے وہ بیمار ہو گئے فسلط علیہم رجلا من خاصته اور اس آدمی نے کہا اپنے کسی سیکٹری سے اپنے کسی خاص آدمی سے کہ دیکھو یہ سارے علاقے میں سارے خاندان میں یا میرے محکمے میں لوگ بیمار ہو گئے ہیں تو لیتیہم دواء اس سے مقرر کر دیا کہ دیکھو ان لوگوں کو دوا پلا فَإِنْ أَطَعُوا لَهُ أَطَعُوا السَّيِّدْ اگر یہ اس کی اطاعت کریں گے تو آقا کا حکم مانیں گے وَرَضِيَ عَنْهُمْ سَيِّدُهُمْ اور آقا ان سے خوش بھی ہوگا وَأَطَعُوهُمْ خَيْرًا اور یہ لوگ ٹھیک بھی ہو جائیں گے وَنَجَوْا مِنَ الْمَرْضِ मर्तबे की जान मिल जाएगी वे इन असौर वो और अगर कि उस आदमी की बात ना माने असब उस तय्यदा तो इन्होंने असल में उस आका की बात नहीं मानी व आता बिन गजबहु तो वो उनका आका उन पर नाराज होगा व जाजहु अस्वाब अस्वाब अल जजा और वो इन्हें बुरी सजा देगा व हलकु मिन अल मर्द और ये मर्द किसमें डूब भी जाएंगे खत्म भी हो जाएंगे. Shaykh Rahmatullah ne badi aasan baat ki hai ummeed hai inshaallah isse tarjume se bhi samajh mein aa gayi hogi. Baat ye hai Shaykh sahab kya kehte hain ki jab marz hai khandan mein mehfil mein koi bhi misal de lo ek bada afsar hai usne jab dekha ki daftar mein sabko zukam ho gaya ek aadmi ne dekha baap ne ki ghar mein jitne bacche hain in sabko bukhar ho raha hai to usne afsar ne apne factory se keh diya बाप है तो इसने अपनी बीवी यानी मां से कह दिया और कहा बच्चों का ख्याल रखना सब बच्चों को ये दवाई आप पिला दें क्योंकि ये मर्द आम हो गया है. अब बच्चे ये छोटे हैं दफ्तर में वो ना माने तो अब उस्ताद जो असल था अफसर और शौहर उसके दरमियान और इन बच्चों के दरमियान एक और वास्ता बन गया वो मां कह लो कुछ भी कह लो सेक्रेटरी कह लो तो इस सेक्रेटरी की बात का मानना असल में आका की बात का मानना और मानेंगे निजात पा जाएंगे मर्ज ठीक हो जाएगा. अगर नहीं मानेंगे तो फिर हलाक होंगे खुद भी और असल में इस आदमी का कोई कसूर नहीं है ये तो नाफरमानी कर रहे हैं आका. डॉक्टर ने दवा दे दी उसे कहा घर में ले जाके बच्चों को पिला दें. अब बच्चे अगर बाप की ना माने तो बाप का मानना ना मानना अलग है असल में डॉक्टर की डॉक्टर के नुस्खे का इंकार है और अगर मान लेंगे तो शिफा भी पा देंगे डॉक्टर ने जो कुछ लिखा उस पर भी हरम और एतमाद कायम हो जाएगा. शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बस इस बात को कहते हैं कि ये है बात तो मतलब ये था कि अल्लाह ताला ने बराह रात से काम तो किसी को नहीं ना किए वो दुनिया में भी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने हिदायत की और बच गया निजात पा गया तो उसने हकीकत में अल्लाह की हिदायत और अगर उसने इनकी नहीं मानी तो हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही उसने अल्लाह ही की नहीं मानी. ये है इससे एक मसला और साबित होता है पता चलता है और मसला ये है कि हलाल और हराम का असल इख्तियार अल्लाह को. बड़ी बहस हुई है इससे लेकिन उस सारी बहस का खुलासा ये है कि हलाल और हराम करने का इख्तियार किसके हाथ में है. मतलब नजर एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कह दिया उनकी बीवी ने शिकायत की कि सुबह नमाज के लिए नहीं उठता आपने फरमाया जब तुम तुम्हारी आंख खुला करे नमाज पढ़ लिया. इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये पूरी उम्मत के लिए जब आंख खुले नमाज पढ़ लिया करो. हनफी फुकहा कहते हैं ऐसे नहीं है उस शख्स के लिए खास तौर पर. बहस ये असल में पड़ती है उसमें और मुबारक के अलावा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार हासिल था कि वो खुदा के अहकामात को आगे पीछे कर ले. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी अंत सहाब रजी अल्लाह अन्हु थे या मूसा शरी रजी अल्लाह अन्हु थे बहरहाल आया है किताबों में नाम उनका. उन्हें सोने की अंगूठी दी थी ये पहनो वो सोने की अंगूठी पहनते तो उन पे किसी ने एतराज किया बहुत लोगों ने. उन्होंने कहा मैं इस अंगूठी को नहीं उतारता मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी सोने की अंगूठी पहनने के लिए. तो बहस फिर वही शुरू हो जाती है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने को जायज करार दे सकते थे उम्मत के लिए या नहीं. तो इस पे हनफी फुकहा सारे बड़े बड़े असूल में अइमा वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार हासिल नहीं. ये जितनी अहादीस हैं इस किस्म की 20वीं रिवायात है वो कहते हैं इसके पते कुछ तल्लाक हुक्म अल्लाह ताला ने बता दिया होगा. अब उसका हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है कि वही आई थी वही का क्या सबूत हम लोग दे सकते हैं. लेकिन वो कहते हैं असल में अल्लाह ने इजाजत दी तो पहना अल्लाह ताला ने इजाजत दी कि सोना दे दे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने पास से हलाल और हराम के इख्तियार नहीं रखते थे. इस पे आजकल भी लोग बहस कर रहे हैं लेकिन असल सूरत हाल यही है असूल की जब किताबें पढ़ते हैं तो उसमें ये इब्ने हुमाम रहमतुल्लाह अलैह साहब के फतवे कदीम हैं उन्होंने भी असूल में यही बात की और बड़े बड़े फुकहा ने लिखी है. वो कहते हैं असूल की बात सरस्ती ने लिखी है ऐसे ही जसाब वगैरह वगैरह ये जितने हनफी फुकहा रहमतुल्लाह ये सब लिखते हैं इसको. तो यहाँ शाह साहब रहमतुल्लाह भी ये कहते हैं وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی در حقیقت اللہ کی نافرمانی اور مثال انہوں نے یہ دی کہ جیسے کوئی بیمار ہو جائے اور درمیان میں جو واسطہ آتا ہے جب تم اس کی نہیں مانو گے تو اصل میں اس کی نہیں مانو گے جس نے دوا بھیجی ہے یا جس نے دوبارہ فکر کیا ہے دوا داروں کا علاج کیا ہے وہ علاج آنے کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث قال رافیہ عن الملائکہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان کی ہے فرشتوں سے یہ روایت جو آگے آ رہی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دو روایات تذکر کیا تین روایات دو روایات تو وہ لائے ہیں مشکات سے اور بھی کتابوں میں آئی ہیں ترمذی وغیرہ میں بھی آئی ہیں یہ روایات تیسری روایت لائے ہیں وہ مسلم جو مشکات کی دو روایات اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نہ ماننا اصل میں اللہ کی بات کا نہ ماننا ہے ان میں سے یہ پہلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے یہ پہلی حدیث جو ہے ان مثلوں کا مثل رجل ایک ایسے آدمی کی مثال ہے جس آدمی نے گھر بنایا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے گھر بنانے کی پہلی جو روایت لائے ہیں یہ آئی ہے مشکات میں اور اس میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا جیسے وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت اور وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به میری مثال اور خدا نے جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا ہے اس کی مثال یہ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح تھوڑی سی عرض کرتا ہوں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال جو کچھ اللہ نے میرے ساتھ بھیجا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہے اچھا یہ جو حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو پہلی پاس کی ہوتے ہیں یہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے شاہ صاحب نے دو حدیث بیان کی ایک حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور ایک یہ جابر رضی اللہ عنہ کی جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو پہلے دیکھتے ہیں جاءت ملائکۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے فقالوا ان لصاحبکم هذا مثلا تو انہوں نے کہا تمہارے یہ ساتھ جو سو رہے ہیں نا ان کی ایک مثال ہے فضربوا له مثلا کوئی مثال بتاؤ یہ کیا ہے قال بعضهم انهم نائمون فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں اور کچھ فرشتوں نے کہا ان العین نائمۃ آنکھ سو رہی ہے وقلب یقظان اور دل بیدار فقالوا مثله کمثل رجل تو دوسرے فرشتوں نے انہیں جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسے سمجھو جب کسی آدمی نے گھر بنایا وَجَعَلَ فِيهَا مَخْتُوبًا اور اس نے اس میں دسترخوان بچھایا وَبَعَثَ دَاعِيًا اور ایک آدمی کو بھیجا اور اس نے کہا کہ دعوت دو جا کے لوگوں کو بلاؤ لوگوں کو آئیں اور میرے دسترخوان پہ کھانا کھائیں فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ تو جو آدمی اس بلانے والے کی پکار کو سن کے گھر میں داخل ہوا وہ اقل ماحدوا اور بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا ایک تو وہ گرو ہوا وہ مطلب یہ جب داڑھی اور جتنے اس بلانے والے کی بات کو نہیں مانا لبیت دارا وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہوگا اقل محدوا اور اس نے وہ کھانا بھی نہیں کھایا فقالوا اولوا جو پہلے فرشتے تھے انہوں نے کہا اس کی کوئی تعبیر بیان کرو یہ تو تم نے مثال دے دی لہو یقفا تک یہ شخص سونے والا اس کو سمجھے کالا باب نائم انہوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں دوسرے گروہ نے کہا لیکن دیکھو ان کا دل جاگ رہا ہے آنکھیں گچھے سو رہی ہیں تو اس نے کہا دار جننا میں نے جو تمہیں مثال ہم لوگوں نے دی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جنت ایک گھر خدا نے بنایا وَدَعَيُّ محمد اور اس کی طرف دعوت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فَمَنْ عَتَعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ عَتَعَ اللَّهِ اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعتی کی اس نے اللہ کی وَمَنْ عَتَعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ عَتَعَ اللَّهِ اور جس نے نافرمانی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کی وَمُحَمَّدٌ فَرَّقٌ بَيْنَ النَّاسِ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں. یہ تو وہ دوسری حدیث جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لائے مادبہ یعنی جو پہلی حدیث. اس کے بعد دوسری حدیث جو شاہ صاحب لائے وہ یہ جیسے وہ موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مثال اور مثال اس چیز کی جسے اللہ نے دے کر بھیجا ہے وہ ایسے سمجھو جیسے ایک شخص ہے اور وہ اپنی کسی قوم کے پاس کیا اور اسے کہا یا قوم انی رائیت الجیش بعینی لوگوں میں نے لشکر کو حملہ کرنے کے لیے آتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانِ اور میں بالکل برہنہ ہو کے آیا ہوں تاکہ تمہیں سمجھاؤں فَالنَّجَا بچو بچاؤ اپنے آپ فَأَقَاءُ طَائِفَةٌ لوگوں نے اس کی بات مانی من قومی اس قوم سے جسے یہ ڈرا رہا تھا کچھ لوگوں نے فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ اور انہوں نے شام کو ہی کہ رات کو آ کے دشمن حملہ کرے گا وہ شام کو ہی آہستہ آہستہ چل پڑے اور انہوں نے اپنے آپ کو بچ پنا جاؤ بس وہ بچ گئے. وَقَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اور ایک گروہ ایسا تھا جس نے ان کی بات نہیں مانی فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ وہ رات کو وہیں ٹھہر گئے فَاسْتَبْقَاهُمُ الْجَيْشُ اور پھر کیا ہوا کہ لشکر نے صبح کے وقت آ کے حملہ کر دیا فَأَهْلَكَهُمْ انہوں نے انہیں مارا وَاجْتَنَاهُمْ اور ان کی اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. فَذَلِكَ مَثَلُ یہ مثال ایسی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کی گئی ہے کہ من اطاعنی فتبع ما جئت به جس شخص نے میری اطاعت کی اور جو چیز میں لے کے آیا ہوں اس کی وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي اور جس نے میری نافرمانی کی وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ اور اس نے اس کو بھی جھٹلایا جو کچھ میں لے کے آیا ہوں تم اس مثال سے سمجھ جاؤ. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے یہ دو احادیث مشکات کی نقل کی. تیسری حدیث وہ لائے ہیں مسلم سے. یہ جو دو احادیث ہیں پہلی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے تھے. یہ اب کون کہہ رہا ہے راوی کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ میں خواب دیکھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات آئے یا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا ہے دونوں میں سے اصل بات کیا ہے؟ ترمذی کی روایت میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ ہے کہ خرج علینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ انی رائیت فی المنامی میں نے خواب میں دیکھا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب اصل میں حقیقتاً خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے. فرشتے آتے تھے خواب میں آتے تھے. انبیاء علیہ السلام کے خواب کے متعلق یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تمام ادیان اس بات پر متفق ہیں. تورات آپ دیکھیں انجیل دیکھیں بہت سے خواب اس میں آئے. تمام ادیان والے جانتے ہیں کہ خواب نبی علیہ السلام کا وہ سچا ہوتا ہے یا تو اس کی تعبیر ہوتی ہے اور یا اس کی تعبیر نہیں ہوتی اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ حکم اللہ نے نازل کر دیا یہ حکم آ گیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے خواب اللہ کی جانب سے ہوا کرتے ہیں. تعبیرات ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں دیکھی ان کی تعبیرات سامنے آئیں اور خواب میں دکھا دیا گیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب دیکھ لو قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو گویا انہوں نے یہی اس سے سمجھا کہ یہ خدا کی وحی ہے مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے خواب یہ وحی ہوتے ہیں خدا کا حکم ہوتا ہے اور پھر دوسری طرح جن کے خواب یہ ہوتے ہیں کہ انہیں دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہونا ہے تمہارے ساتھ. انبیاء علیہ السلام خاموش رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس اللہ کی طرف سے آپ ہونا ہے تو ہونا ہی ہے خدا کی طرف سے ایک تقدیر میں چیز لکھی ہے تو اس کو کون ٹال سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اور وہ سو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ انا لصاحبکم ھذا مثلا تمہارے یہ جو سو رہے ہیں صاحبکم سے مراد تمہارے صاحب صاحب کا زبان عربی میں عزت کے لیے استعمال ہوتا تھا پہلے زمانوں میں اردو میں بھی استعمال ہوتا تھا حضرت کا لفظ بڑی عزت کے لیے استعمال ہوتا تھا اس لیے آپ آج سے پرانا لٹریچر 200-300 سال پہلے کا پڑھیں تو دلی کے ساتھ حضرت دہلی لکھا ہوتا ہے حضرت دہلی وہ دہلی اتنا یعنی شہر ایسا تھا کہ اس کی عزت اس کی عظمت شام شوکت کی حکمرانوں کا دار حکومت تھا اسی طرح صاحب عزت والا آپ 100 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو اللہ صاحب نے یہ فرمایا شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ کے ترجمے میں ان کے حواشی میں لکھتے ہیں کہ اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں تو صاحب کا اس وقت جو لفظ تھا اللہ تعالیٰ کے لیے عزت اور احترام کے الفاظ تھے جو استعمال کیے جاتے تھے اس سے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہے اللہ کا نام اور ایک ہے اس کی عزت اور احترام کے الفاظ عزت اور احترام کے الفاظ جو ہیں وہ تو کوئی بھی قوم اپنے طور پہ استعمال کر سکتی ہے اور نام جو ہے نا خدا کے وہ کوئی آدمی اپنے پاس سے نام خدا کا نہیں رکھ سکتا خدا کے نام بس وہی ہیں جو اللہ نے نازل کیا مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو حکمت کے خلاف ہو لیکن کوئی آدمی کہے کہ میں اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام عاقل رکھنا چاہتا ہوں اسے کوئی اجازت نہیں دیتا کہتے ہیں حدیث میں نہیں آیا قرآن میں نہیں آیا اب ڈاکٹر وہ کہے کہ اللہ کا نام ہے نہیں ہے ڈاکٹر اللہ کا نام معاذ اللہ نہ رکھ سکتا ہے اس لیے کہ یہ چیز اور ہے نام بس خدا کے ہوئی ہیں جو کتاب و سنت میں آگے نام کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہاں تعظیمی القاب جل جلالہ پاک ذات یہ تعظیم کی چیزیں اللہ صاحب یہ ہر قوم کے لیے ہیں اسی طرح خدا کا یہ جو لفظ ہے نا یہ بھی تعظیم کے معنی نہیں آتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے بولتے ہیں خدا تعالیٰ نے یہ کہا خدا نے یہ کہا خدا کا یہ حکم ہے یہ ہم کہتے ہیں وہ درست ہے تو یہاں پر فرمایا کہ تمہارے صاحب کے لیے کوئی مثال بیان کرو تو انہوں نے مثال بیان اور دیکھو لہو مثلا یہ جو تمہارے صاحب ہیں فرشتوں نے دوسرے گروہ سے کہا کہ ان کی کچھ حالت بیان کرو ان کے لیے تو قال بعض انه نائم انہوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں قال بعض ان العين نائمة والقلب يقظان کہ عین جو ہے نائمة سو رہی ہے اور دل جاگ رہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ آنکھ سوتی تھی جسمانی رات اور آرام کے لیے اور دل جاگتا رہتا اور دل اس حالت میں بھی اللہ کے احکامات کو قبول کرتا رہتا ہے اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا وضو سونے کے لیے ٹوٹتا اور یہ حالت بہت سے لوگوں پر تعلیم ہوتی ہے جب دل صاف ہوتا ہے اور تزکیے کے مراحل طے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے نہ میں سو رہا تھا نہ میں جاگ رہا تھا میں نے یہ چیز دیکھی یہ وہ کیفیت ہوتی ہے اسی طرح کشف بھی ہوتا ہے کہ وہ کشف وہ مراقبہ اب اس مراقبے میں اس کی کیا کیفیت ہے نہ وہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے کوئی خاص کسی چیز کے تصور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی چیز دکھانی ہے تو اس کے ہوش و حواس آہستہ آہستہ معطل ہونا شروع ہوتے ہیں تھوڑے سے معطل ہوتے ہیں اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ مثلا پنکھا چل رہا ہے بجلی کی کوئی چیز ہے دروازہ بند ہے کوئی داخل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ہے کشف اور اس کی انتہائی حالت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوتی ہے یہ بہت معمولی چیز ہے بلکہ اسے تو اس لائن سے نہ ہی سمجھا جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ وحی بہت بڑی چیز نبوت بہت بڑی چیز ہے لیکن یہ جو صوفیہ کے یہاں کشف ہوتا ہے نا وہ اسی سے ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں حواس کچھ معطل ہوتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جگہ پر فرمایا کہ میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا میرے ساتھ یہ چیز پیش آئی تو انہوں نے فرشتوں نے کہا انہوں نے کہا اس ہستی کی مثال ایسے سمجھو کمتل رجلن جیسے ایک آدمی ہے بنا دار اس نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد اس نے اس میں دسترخوان بچھایا جیسے کہ اس کی تعبیر میں آگے آ گیا کہ گھر بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور اس نے دسترخوان بچھایا یعنی جنت کو اللہ نے اس لیے تیار کیا کہ لوگ آئیں وبعث داعیاً اور ایک دعوت دینے والے کو بھیجا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہ السلام کا اپنے اپنے دور میں ومن اجابت باعیہ جس آدمی نے اس بلانے والی کی بابت تو مان لیا اصل ادار و اقل معاول مخلوبہ وہ داخل بھی ہوا اس گھر میں اور اس نے اس دسترخوان سے کھایا مطلب یہ تھا جن لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا وہ جنت میں بھی چلے جائیں گے اور جنت میں اللہ نے جو بھی انعامات رکھے ہیں ان انعامات سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے ومن لم یجب باعی اور جس نے دعوت دینے والے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا نہ وہ جنت میں جائے گا اور نہ اس دسترخوان سے کھانا کھا سکے گا. شاہ صاحب رحمت اللہ میں مثال بیان کر رہے ہیں کہ ایک درمیان میں آدمی ہے اوپر دوسری طرف ڈاکٹر ہے جو کہتا ہے کہ اس دوائی کو کھلاؤ وہ درمیان کا آدمی اور پھر اس کو اس حکم کو نافذ کرنا ہے. اسی طرح میں نے مثال حدیث سے دے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں فقال الاولوها انہوں نے کہا اس مثال کو بیان کرو ذرا اس کی وضاحت کرو تاکہ دو لہو یفتح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے. ہوتا یہ ہے کہ مثالوں کی بھی تعبیر ہوتی ہے محاورہ ہوتے ہیں تو بچہ پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. کوئی محاورہ لے لیں نہ نومن پیل اور نہ راجا ناچن بچہ پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب گدے کے سر پہ تین ہزاروں محاورے ہر زبان میں ہوتے ہیں. اسی طرح خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے اسی طرح کشف کی بھی تعبیر ہوتی ہے. تو وہ تعبیرات انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد امت میں مختلف افراد کو یہ حصہ ملتا ہے اور یہ تعبیر کا علم ایسا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ منصب کے مطابق ہی دے دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی نیک ہو حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کافر کو بھی کبھی کبھی خدا تعبیر سمجھا دیتا ہے. وجہ اس کی ہوتی ہے اس کا منصب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اسے دکھایا جاتا ہے کہ اگر یہ تم حرکت کرو گے تو اس کے نتیجے میں جنگ ہو سکتی ہے لاکھوں آدمی مر سکتے ہیں. نہ تو یہ رستم جو تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایران پہ حملہ کیا ہے تو یہ اپنا خواب بیان کرتا تھا. بادشاہ نے جب مشورہ کیا کہ یہ عرب آ رہے ہیں اور حملہ ہو رہا ہے تو میٹنگ ہوئی سارے سردار چھوٹے بڑے سب جمع ہوئے تو بادشاہ نے کہا تو رستم تو گویا ساری ان کی آرمی کا چیف تھا. اس نے کہا نہ لو بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں کہ آپ میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں میں نے یہ جو ان کا آیا تھا کافی ہمارے پاس پیغام لے کے اس سے پوچھا تھا کہ تم بھلیا بیان کرو کہ تمہارا جو آقا ہے جو حکمران ہے سربراہ اس کا بھلیا کیا ہے. تو اس نے جو بھلیا بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ میں نے اس سے کچھ دن پہلے خواب اس شخص کو دیکھا تھا. تو یہ نہ کہنا کہ رستم لڑنے سے گھبراتا ہے. میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جتنے ہمارے ذخائر ہیں اسلحے کے اور کس کس جگہ پر رکھے ہوئے ہیں ان تمام جگہوں پر تالے لگ گئے اور وہ چابیوں کا گچھا میرے ہاتھ میں تھا اور میں نے وہ چابیوں کا گچھا اس شخص کے ہاتھ پہ رکھا. اور میں اس کی تعبیر یہ دیتا ہوں کہ شکست آ جائیں گے. مسئلہ اسلحے کا اور فوج کا نہیں ہے. یہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے تو میری مانو. تو جو دوسرے تھے انہوں نے کہا تمہیں تو ایسی اٹھی سیدھی باتیں نظر آتی ہیں ہم نے لڑنا ہی لڑنا اور لڑے اور پھر ہوا جو کچھ ہوا. تو کبھی کبھی منصب کے اعتبار سے کوئی آدمی اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اسے دکھا دیتے ہیں منصب اس کا باپ بادشاہ کا. کبھی باپ کو کوئی چیز نظر آ جاتی ہے پورے خاندان کے لیے کوئی چیز نظر آ جاتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اولیاء اللہ میں سے ہو. عام اللہ کے اچھے بندوں کو بھی بروں کو حتیٰ کہ کافروں کو یہ خدا کا ایک نظام ہے. اس کی بنیاد اللہ کی رحمت ہے تاکہ اس کی مخلوق بچے عذاب سے تاکہ اس کی مخلوق کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ اس طرح یہ چیزیں دکھا دیا کرتے ہیں. یہاں انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر کرو تاکہ سمجھ میں آئے. انہوں نے کہا دیکھو یہ سوئے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے وہ الفاظ دہرائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگ رہا ہے اگر کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو جو گھر بنایا ہے وہ جنت ہے اور جو بلانے والے ہیں اس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرقن فرقن بین الناس کے لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں. यानी अहले जन्नत और अहले जहन्नम अब अलग होते चले जाए क्या मतलब आखिरी नबूवत थी जो इसकी मानेगा जन्नत में चला जाएगा उस घर में जाएगा तो दस्तरखान पे जाएगा खाना खा लेगा जो नहीं मानेगा ना उस घर में दाखिल हो सकेगा ना दस्तरखान पे बैठ सकेगा ना ना वो खाना खा सकेगा दूसरी मिसाल दे दी हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मिसाल मिंतुमा आसन यल्लाह बिही और जो कुछ मुझे देकर भेजा गया इस हदीस में जो मां का लफ्ज आया ना अरबी में बुनियादी तौर पर मां का लफ्ज इस्तेमाल होता है बेजान चीजों के लिए तो ऐसे मौके पर मां को मन में तब्दील कर देते और कभी कभी इसकी जरूरत नहीं भी होती बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है चौथे पारे के आखिर पर फरमाया ना वला तंकहु मा नकहा आबाऊ वला तंकहु मा नकहा आबाऊ उनसे निकाह न करना आगे जो निकाह किया है तुम्हारे बाप दादा ने अब ये मां है मां नफ इसको आमतौर पर मुसलमान ने मन में कर दिया है हालांकि इस मौके पर मन कैसे आ सकता है अल्लाह ने मन क्यों नहीं नाजिल किया अहले इल्म को चाहिए कि इस बात पर गौर करें यहां पर मुहद्दिसीन ने इस मां को मन कर दिया हालांकि अगर मां भी रहे तो बात ठीक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मिसाल और जो कुछ मुझे देकर अल्लाह ने भेजा है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी है अता कौमन मुखी कौम के पास आया फकाल और उसने कहा या कौम लोगो इन्नी रायतुल जैश बिअनिया मैंने अपनी आंखों से लश्कर को देखा وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْبُرْيَانِ اور میں جو ہوں نا یہ بالکل برہنہ تمہیں ڈرانے والا ہوں فَالنَّجَاءُ وَالنَّجَاءُ بچو بچو میں تو خود دیکھ کے آیا ہوں کہ دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا مثال ہوتی ہے اس لیے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں مثال وضاحت کے لیے ہوتی ہے مثال اصول نہیں ہوتا ہمیشہ حقیقت پہلے ثابت ہوتی ہے پھر اس کی مثال دیا کرتے ہیں کہ مثال سے سمجھو یہ جتنے اللہ کے علاوہ باقی دیگر اولیاء کرام سے زندوں سے وفات شدگان سے ماننے والے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں جی اب دیکھو فرض کر تمہیں چھت پہ جانا تو سیڑھی لگاؤ گے نا جب سیڑھی نہیں لگاؤ گے چھت پہ نہیں پہنچو گے تو اسی طرح یہ سیڑھی ضروری ہے اسی طرح اور یہ اللہ کی بھی معاذ اللہ عبادت ضروری ہے ہم کہتے ہیں مثال اس کا دو جب اصل بھی ثابت ہو اصل یہ ثابت نہیں ہے یعنی خدا کے ساتھ عبادت کی کسی کو شرک کرنا ہی ثابت نہیں ہے تو یہ مثالیں کس بات کی دے رہے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثال دیتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھائیں ان چیزوں کو جو اصل میں ثابت ہو چکی تو اصل میں رسالت ثابت ہے سب کچھ ہے آپ نے فرمایا جیسے کوئی برہنہ ڈرانے والا آتا ہے یہ عریان کا لفظ جو ہے نا یہ عربوں میں استعمال ہوتا تھا کوئی آدمی کپڑے اتار उरियानी किसी सारे अल्फाज बने और ये जब किसी बहुत बड़े हादसे की इत्तला देनी होती थी तो वो कासिद अपने कपड़े उतार के सर पे रख लेता था और कभी कभी वो उसको डंडे पे बांध देता था अपने कपड़ों को डंडा ऊपर कर देता था लोग समझ जाते थे कि जो नंगा आदमी आ रहा है इसका मतलब है बहुत बड़ी बात होने वाली है अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने भेजा और आपने फरमाया कि जाओ اور جا کر مکہ مکرمہ میں اطلاع دو کہ تمہارا خزانہ لٹ جائے گا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اپنا مقام پر اور یہی شاہراہ عربوں کی تجارتی قافلے یہیں سے گزرتے ہیں اور اگر ہم پہ چھاپہ پڑ گیا مارے گئے تو یہ پیسہ مارا جائے گا 50 کروڑ سے زیادہ سامان حدیث میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کسی عورت کے پاس چند تولے چاندی بھی تھی تو وہ بھی اس نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ذریعے جاؤ اور تجارت کر کے آؤ تاکہ جو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں انہیں مارا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نکلے ہیں اصل میں اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تاکہ ان کی معیشت پر ضرب ایسی کاری پڑے کہ نہ پیسے ہوں نہ آئندہ اٹھ کے لڑ سکے یہ جو آیا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں مقابلے کے لیے نکلے تھے یہ بات درست نہیں ہے یہ سب سے پہلے اس چیز کو بدلا تھا شبلی نعمانی اور شبلی نعمانی نے سیرت میں خود لکھا ہے کہ اگرچہ میری اس رائے کے محدثین اور فلاں فلاں لوگ خلاف ہیں لیکن میری رائے یہ ہے اب شبلی نعمانی نے جو لکھا تو ان کے حلقے میں شبلی نعمانی کے ये सारे लोग जो मुतासिर थे शिबली थे उनने बुनियाद कर रहे मौजूद ही साहब थे उन्होंने तफीमुल कुरान में भी इसी नजरिए को लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे तो बदर में फौज का मुकाबला करने के लिए निकले थे वहां से फिर आगे रसूलुल्लाह साहब ने ले लिया और लोगों ने ले लिया फिर अमीनात साहब इस्लाही ने ले लिया तो इन हजरात के अपने अपने हलके हैं बड़े बड़े दायरे हैं जितने भी हैं तो उन सब ने ये फैल गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निकले हैं मदीना मुनव्वरा से तो वे इसलिए निकले थे कि बदर में जाकर काफिरों के साथ लड़े हालांकि किताब और सुन्नत को आप उठाएं मुस्लिम की रिवायात को जितनी आदीन की किताबें साफ पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए निकले थे कि इतनी काली ज़र्ब लगाएं इन मक्का मुकरमा के काफिरों पर ये काफिर रुक जाए इनका सामान छीन लें और उनके पास कुछ ना रहे बोरी बोरी के मोहताज हो जाए ताकि इक्तिसादी तौर पर इनका जंग के लिए काबिल ना हो ये बहुत बड़ा मैदान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिसादियात जंगों के बारे में कैसी इसीलिए जब आप गए हैं हुदैबिया में तो जो जुमले आपने बड़े शदीद इरशाद फरमाए उनमें से एक ये था कि आपने कहा इन कुरैश को जंगों ने बर्बाद कर दिया इनके घरों में पाके पड़ गए हैं और फिर भी इनसे लड़ने आते यानी पैसा नहीं रहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना इसलिए कि पैसा इसकी कुछ तशरी मौलाना इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह सीरतुल मुस्तफा में भी किए तो जब ये काफिले के मुतल्लिक पता चला कि मुसलमान इसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं अबू सुफयान रज़ी अल्लाह अन्हु ने भेजा इब्ने ताफा को और इब्ने ताफा जब मक्का में दाखिल हुआ है सहार में रूम पे बैठा हुआ था बगैर लिबास के और कपड़े उसने रखे हुए थे मक्का वाले सारे जमा हो गए कि क्या हो गया है उसने कहा कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है और चलो और जल्दी करो और तैयारी करो और अबू जहल और ये लोग उठे तो उलियानी इनके यहाँ ऐसी होती थी इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ऐसा डराने वाला आया हूँ जैसे बगैर लिबास के कोई आता है कुरियानी इसी तरह वहां होती थी अरबों में जब ये बैतुल्लाह का तवाफ होता कुरैश जो थे ये खुद नहीं नंगे होते थे ये जितने अरब आते थे ना उनको ये पट्टी बढ़ाते थे कहते थे इन्हीं कपड़ों में गुनाह करते रहे हो इन्हीं कपड़ों में खुदा के घर का तवाफ करोगे कपड़े नए ले लो नहीं पैसे ज्यादा किराए पर ले लो तो किराए पे कपड़े भी मिल जाते थे मक्का मुकरमा में और किराए पर और खरीदारी भी मिल जाते थे लोग वहां से नए कपड़े ले लेते थे या इन कुरैश वालों का लिबास लेके उससे तवाफ किया करते थे और यानी वहां भी ये जुबार रज़ी अल्लाह अन्हा थी जुबार बिन्त आमिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों का जो मौजू है ना मैं बात से जरा हट रहा हूं मुझे ख्याल आ गया एक और बात का ये लोगों ने अभी तक इसको ऐसे नहीं लिखा जैसे लोगों को लिखना चाहिए इसी वजह से ये जितने भी मुस्तशरिकीन है ना ये बार बार जो कार्टून छापते हैं अब हिंदुओं ने भी छापे हैं वो असल बुनियादी वजह ये है कि वो कहते हैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करने की शर्त इतनी शादियां की क्यों बुनियादी बात ये इस पे इतने भी मुर्तद वो जो है इंग्लैंड का क्या नाम हाँ रुश्दी रुश्दी ने इसी पे बकवास लिखा है जो कुछ लिखा है वहां और मुसलमानों में अब तक कोई ऐसा आदमी नहीं जो इस सारे मरहले को पढ़े और अच्छी तरह मुताला करे पांच सात साल इसी मौजू को पढ़ता रहे और फिर लिखे कि असल में इतनी शादियों की बात क्या है अभी एक आदमी उसने भी एक मजमून लिखा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा लिख के आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा छह साल की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कम से कम भी 50-52 बरस की थी ये शादी कैसे हो गई अब इस पे जो कुछ लिखते हैं वो लिखते हैं तो एक साहब पढ़े उन्होंने मजमून को ला के पढ़ाया तो कहने लगे मैं इस पे फंस गया हूँ इस मामले में ये कुछ मदद नहीं जो मिलनी चाहिए मेरा ईमान नाकारक हो जाए तो मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी कब की थी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उनको लिखी बड़े हैरान हुए मैंने कहा सवाल को बदलो और जितनी वाकयात हैं इस शादी के सबको पढ़ो इसका आगाज कहां से हुआ है इसकी इब्तिदा हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत औरा रज़ी अल्लाह अन्हा से अपना ख्वाब बयान किया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी की जरूरत है बच्चे छोटे हैं बच्चियां छोटी हैं इनकी देखभाल का काम कौन संभाले तो उन्होंने कहा कि दो रिश्ते हैं एक रिश्ता तो है सौदा रजी अल्लाह अन्हा का जब आप उम्मुल मोमिनीन बने और एक रिश्ता आप ही के भाई हजरत बकर रजी अल्लाह अन्हा की बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा अरबों में छोटे होते में रिश्ते होते थे ये तो उनका रिवाज है असल बात आगे चलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खौला ने जब ये बात कही तो मैंने ख्वाब में देखा आयशा तुम्हें कि मुझे कपड़े में रेशमी कपड़े में लपेट के कोई चीज दी गई जन्नत से लाके ये एक जगह आया जन्नत के तो अल्फाज नहीं है लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी कपड़े में चीज दी गई फरिश्ता ने कहा ये आपके लिए तोहफा है मैंने इसे खोला तो वो उसमें तो तुम थी फिर दूसरा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही देखा और आपने फरमाया मैंने सोचा कि अल्लाह को मेरी मंजूर होगा तो हो जाएगा नहीं होगा तो नहीं होगा इसको कोई नहीं बयान करता हमने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकाह नहीं किया अब तुम पर से हुक्म आया अब उधर जाओ अल्लाह से पूछो कि ये क्यों किया जो ख्वाब दिखाया है हत्ता कहते आयशा रजी अल्लाह अन्हा का रिश्ता हो चुका और आयशा रजी अल्लाह अन्हा का रिश्ता इतने बड़े घराने में हुआ था कि वहां ना तो कोई सोच नहीं सकता था और वो लोग थे ताइफ से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो मक्का वाले ने दरवाजे बंद कर दिए कोई मक्का मुकरमा में आने की इजाजत देने को तैयार नहीं था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा ज़ैद कहने लगे मैं बड़ा परेशान था कि कहां जाए और ताइब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए क्यों थे इस वजह से गए थे कि मुतालिब का इंतकाल हो गया था अरबों का ये पूरा निजाम था ये कबायली निजाम था पनाह से जीते थे अब भी कबायली निजाम है आप सरहद में चले जाएं बलोचिस्तान में दुनिया में कहीं चले जाएं जो कबीले का सरदार कहता है कि आप हमारे मेहमान हैं आप हमारे तहफ्फुज में दुनिया लड़ जाए मर जाए वो कहते हैं हम नहीं देते अपने मेहमान हमने इसकी गारंटी दी है आप देखें ना अमेरिकन सिटीजनशिप क्या है वो कहते हैं हमारा सिटीजन की गारंटी दी है हमने इसको अमन अमान की तुम कैसे ऐसे आदमी छेड़ सकते हो यही कबाइली निजाम था अबू तालिब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में ले रखा अब जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो मक्का में अब कौन पनाह में लेता अबू लहाब तो ले नहीं सकता था अबू लहाब इतना इतना खिलाता था लोगों को इतना बड़ा उसका दस्तरखान था कि अबू लहाब को लोग जवाब कहते थे लोग कहते थे हाथ में वक्त है लेकिन बदबख्ती उसकी गालिब आई तो कैसी गालिब आई अब बना देने वाला कोई नहीं था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइब गए कि कोई कबीला मुझे बना दे दे ताइब पे ये बात नहीं बनी वापिस आए तो मक्का वाले ने दरवाजे बंद कर दिए तो आपने उसे ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कि ज़ैद जाओ और ज़ुबैर ने मुतमिम ने अज़ी के यहाँ जाओ और वो मेरे वालिद के दोस्त हैं उनसे बात तो ये जब ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाकर उनसे कहा कि आपका भतीजा है और ऐसे और अब्दुल्ला से आपके ताल्लुकात थे तो उन्होंने कहा वाकई वो तो मेरा तजारत का दोस्त था उसका तो जवानी में इंतकाल हो गया और ये लड़का उसका मेरी पनाह में और उसके साथ बेटे थे ये आठों बाप बेटे असलहा लगाकर सारा कुछ पहन के आए उन्होंने तवाब किया और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके चले मक्का वाले ने सर पीट दिया बुचार ले जाकर हाथ जोड़े उससे कहा तो इसे अपनी पनाह में उन्होंने तवाफ किया और उसके बाद उन्होंने आकर मक्का की भरी मजलिस में ऐलान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह दी है और देखो अगर इस शख्स को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कुछ नहीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मशहूर दुआ है आपने फरमाया मैं दुआ मांग रहा था मुझे पनाह दे रहे थे ये सारी चीजें आ गई अब इस मौके पर जब पनाह उन्होंने दे दी तो उसने अपनी बेटी का रिश्ता आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से किया हुआ हजरत बकर रजी अल्लाह अन्हु की साहबजाद थी और इनके बेटे का रिश्ता था इस खानदान में भला कौन रिश्ता तोड़ सकता था इसीलिए लिखा है कि आकाब अल्लाह बिहाल नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह ताला ने आयशा रजी अल्लाह अन्हा को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुन लिया क्योंकि खुदा ने ख्वाब में दिखा फिर अल्लाह ताला ने खुद ही हालात ऐसे पैदा कर दिए हजरत बकर रजी अल्लाह अन्हु की हिम्मत नहीं थी कि ना करे आकर शराफत आ गई अब भी शराफत आ गई है रिश्ते में जब हाँ हो जाती है तो बड़ी मुश्किल होता है ना उसका करना तो वो तो बकर रजी अल्लाह अन्हु कैसे ना कर सकते थे इधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देख किए थे तो इत्तेफाकी तौर पे हालात बल्कि इत्तेफाक क्या अल्लाह ताला ने हालात ऐसे बना दिए کہ یہاں سے انکار ہو گیا لڑکے والا نے خود انکار کر دیا انکار کر دیا تو اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ شادی ہو گئی تب نے کہا یہ قانون کا اب بتاؤ تو نے کہا جی اب ٹھیک اب سمجھ میں آتی ہے بات میں کیا پتہ تھا اعلیٰ پہ یہ اعتراض رہ جاتا ہے کہ خدا نے یہ کیوں کیا اب یہ دوسرے سے پوچھیں کہ اس سے ملاقات ہو کہ انہوں نے کیوں کیا یہ ادھر کی بات ہے نا تو اسی طرح یہ بات تو اس سے چلتی تھی زباد ان کے عامل کی رضی اللہ عنہ یہ زباد جو خاتون تھی جن کی عربوں میں حسن کی مثال دی جاتی تھی ان خواتین میں سے ایک تھی اور ان کا نکاح ہو گیا ابو حوزہ حنفی سے اور ابو حوزہ جو تھے ان سے ان کیا اولاد تھی ان کا انتقال ہو گیا حسن اللہ نے بہت زبردست دیا عربوں کے عام مثال میں کہتے تھے اور پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا ابو حوزہ کا تو مالدار بھی ہو گئی پیسے وراثت پہ مل گئے بہت بڑا مال انہیں ملا اس کے بعد دوسرا نکاح ہوا ان کا عبداللہ ابن جدعان کا اور زبار رضی اللہ عنہ اس وقت کافر آدمی شرکا تھا عبداللہ ابن جدعان کے ساتھ نکاح میں یہ مطمئن نہیں تھی لیکن ہو گیا اور عبداللہ ابن جدعان کے ساتھ جب شادی ہوئی تو ایک دن یہ آئیں طواف کے لیے اور طواف میں ان کی نظر پڑ گئی ہشام ابن مغیرہ پر اور ہشام ابن مغیرہ جو تھا وہ مکہ مکرمہ کا بہت بڑا سردار تھا اتنا بڑا تھا کہ اب وقت نہیں ہے اس کے متعلق کیا بیان کریں وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ عرب جب تاریخ لکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ واقعہ اس سال میں ہوا ہے جب مکہ مکرمہ پہ حاسیوں نے حملہ کیا تھا اتنا بڑا واقعہ تھا اور پھر تاریخ لکھتے تھے تو کہتے تھے یہ اس سال میں ہوا ہے جس سال میں بیت اللہ بنا تھا یہ بھی بڑا واقعہ تھا اور پھر کہتے تھے کہ یہ اس سال میں ہوا ہے جس سال میں ہشام ابن مغیرہ کا انتقال ہوا تھا تو ہشام کا انتقال عربوں کو ہدا دینے والی چیز تھی انہوں نے اس کے نام سے جیسے اب بھی کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کے دور سے قبل مسیح تو مسیح علیہ السلام شخصیت ہے نا سکندر اعظم کی شخصیت اتنا بڑا آدمی تھا یہ ہشام ابن مغیرہ ہشام ابن مغیرہ جس نے دیکھا اور طواف کے دوران ہشام نے بھی اسے دیکھ لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر ہشام نے اس کے بعد میں کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا راضی میں بھی ہوں لیکن میری تو شادی عبداللہ ابن جدعان سے ہوئی تھی شدہ شدہ یہ خبر عبداللہ ابن جدعان کو مل گئی اور اس نے مطالبہ کر دیا زبار رضی اللہ عنہ نے مجھے طلاق کو تو عبداللہ سمجھ گیا اور عبداللہ خود بہت بڑا تھا اتنا بڑا آدمی تھا کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ابن جدعان کھانا کھلاتا تھا لوگوں اتنا بڑا دستر ہوتا ہے تو اس نے جب کہا زبار کتانا نے کہ مجھے طلاق دے دو تو وہ نہیں مانی جب زیادہ طلاق کا اصرار ہوا تو انہوں نے کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں تم یہ پوری کرو اور وعدہ مجھ سے کرو تو میں طلاق دیتا ہوں اور یہ عربوں میں بڑی کوالٹی عورت ہو یا مرد جو وعدہ کر لیتے تھے اس سے نہیں کرتے تھے زبان کی بڑی اہمیت ان کیا پھر نے جدان بولا اس سے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہشام ابن مغیرہ سے شادی نہیں کرو اس سے کہا اور بولو اس سے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہشام ابن مغیرہ سے تمہاری شادی ہوئی تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ بیت اللہ کا ننگے ہو کے طواف کرو یہ اس نے شرط اس لیے لگائی کہ اتنے بڑے خاندان کی زبان خود عورت ہے اتنے حسن والی ہے یہ کر نہیں سکے گی اس پہ ہاں کرے گی نہیں جب نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ میری بیوی بن کے رہے گی انہوں نے ہاں کر ہشام ابن مغیرہ سے مشورہ کیا اس نے کہا کر دو ہاں اس نے ہاں کر دی طلاق کو طلاق کے بعد جب ہشام سے شادی ہوئی ہے تو آیا اور اس نے کہا دیکھو اب یہ میری بیوی ہے زبان اور اس نے اپنے پچھلے شوہر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس حالت میں بیت اللہ کا طواف کرے گی اور میں اپنی زبان سے نہیں کھلتا اور میرے ہی کہنے پہ اس نے ہاں کی تھی بیت اللہ کو خالی کر اور سب دروازے بند ہو گئے بیت اللہ خالی ہو گیا اور اس نے کہا طواف کر کے باہر آ جا یہ زبان کی پابندی کی اتنی بڑی مثال ہے اس عورت کے سارت نے طواف کیا اور اس نے کہا میں نے اپنے شوہر سے جو بات کی تھی وہ پوری ہوگی اس ہشام ابن مغیرہ کا انتقال ہو گیا ہشام ابن مغیرہ کے یہ بات قریانی سے چلی تھی کہ ایسے ایسے لوگ تھے हिशाम इब्ने मुगीरा का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबाद के आमिर को पैगाम भेजा कि मैं निकाह करना चाहता हूं और ज़ुबाद इनके आमिर इनके बेटे थे सलमा और हारिस और वो दोनों सहाबी सलमा इब्ने हिशाम भी और हारिस इब्ने हिशाम और सलमा इब्ने हिशाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी वालिदा से जिक्र करना तो उन्होंने जिक्र किया तो मां ने पूछा कि बेटे तुमने क्या कहा तो उन्होंने कहा मैंने तो कहा कि मैं मशवरा करूंगा तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते किसी से मशवरा करोगे लेकिन ये निकाह हुआ नहीं इतना तो साबित है हदीस से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भेजा गया था लेकिन क्यों नहीं हुआ कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थी इनमें ये बात तो मुसल्लमा थी कि हुस्न के साथ और पैसे के साथ इनमें जो इसे कहते हैं ना जिसे कहते हैं नाप का होना ये बहुत बड़ी चीज बहुत बड़ा अपने आप को समझती भी थी गुरूर भी था हुस्न जब हो तो ये चीजें आती हैं के साथ मान मिल जाए तो फिर किसकी परवाह या तो इस वजह से निकाह नहीं हुआ होगा लेकिन ये लोगों का अपना अंदाज है या फिर बहुत से तीन ने लिखा है बात ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात जब सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चली तो उनका अंदाज है स्कूल वापसी उम्र में 10 साल बड़ी है और उसके मुंह में कोई दांत नहीं रहा और वो जो हुस्न था वो भी खत्म हो गया तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने मशवरा दिया क्या सकता निकाह ना करें बहरहाल कुछ भी हुआ हो ये तो तारीख की बातें हैं लेकिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ 10 हिजरी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कुछ ही अर्सा पहले इनका इंतकाल भी हो गया था तो ये लोग कुरियानी जो है ना अरबों में ये इस तरह भी आती थी उस तरह भी आती तो बदर में भी ऐसे ही हुआ कि वो आदमी आया इत्तला देने मक्का मुकर्रमा में बिल्कुल कुरियान तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया और सिखा लोगो बच्चो बच्चो फअताहू ताइफतुन मिन कौमिही लोगों ने एक कौम ने उसकी बात मानी फअदलजू फंतलकू अला महली और वो आहिस्ता आहिस्ता शाम को ही चल पड़े उन्होंने कहा जो तुम्हें डराने आया ये सच कहता है रात को दुश्मन हमला कर देगा अरब हमला करते थे ऐन सुबह के वक्त इसीलिए आयत आद याद बना फलमूर याद कदर ये जो आयात है फलमुगिल रात सुबह और सुबह के वक्त गारत गरी करने वाले हमला होता था सुबह के वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आज़ान का इंतजार करते थे और अगर बस्ती से आज़ान की आवाज आ जाती थी फरमाते थे इन पे हमला ना करो यहां पे मुसलमान भी है क्योंकि मुसलमान फैल गए थे हजारों की तादाद में हो गए थे तो आपने फरमाया कि फिर देखो वो लोग बच गए फनजो बच गए और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस आने वाले काफिर की तकदीर की पर तब पहाड़ों जैश और फिर लश्कर ने उन्हें सुबह सुबह आ लिया और उसने और उस लश्कर ने हलाक कर दिया और हलाक ही उन्हें जड़ से उखेड़ दिया फजाली का मतलब ये मिसाल है ऐसे मन अतानी फतबा मा जितुबी उस शख्स की जिसने मेरी इताअत की और जो कुछ मैं लाया उस पे वो चला और ये मिसाल है उस शख्स की जिसने मुझे झुटलाया और जो मैं पैगाम लेके आया हूं उसको झुटलाया तो देखो उसके दर हकीकत अल्लाह हो चुका है पेशा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों अहदीस से अपनी बात सिखाई और उन्होंने कहा कि जो कुछ मैं कहता हूं ये सही है इस तरह भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और नाफरमानी ये दोनों चीजें अल्लाह की इताअत और नाफरमानी में शुमार की जाएंगी तो जो चीजें अहदीस में आ गई हैं उसे मानो हिकमत समझ में आए या ना आए तुम बस पे अमल करो तीसरी हदीस वो लाएं मुस्लिम की और उसका एक्स्ट्रा लाएं ये तीन शाह